النبي، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام في نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يسلي يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. مسكني بني شفاعة واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا مسواک وضو کی داخلی سنت ہے؟
دراصل مسواک سنت داخلہ ہے بعضوں کے نزدیک، بعضوں کے نزدیک فقہاء کرام کا اس میں مختلف اقوال ہیں. بعضوں نے اس کو سنت داخلہ قرار دیا ہے اور بعض فقہاء کرام نے سنت خارجہ، باہر کی سنت قرار دیا اس کو. اور سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فتح و رضویہ شریف جلد اول جدید پر سنت قبلیہ لکھا ہے، وضو سے پہلے کی سنت.
مدینہ، تو کیا وضو کے ساتھ مسواک سنت مؤکدہ ہے؟
اس کی دو صورتیں مسواک کی. اگر منہ کا ذائقہ جو ہے وہ متغیر ہے، یعنی کہ تغیر رائحہ ہو گیا منہ میں، بدبو ہے منہ میں، تب تو سنت المؤکدہ ہے. اور اگر منہ میں بدبو نہیں ہے تو سنت غیر موقعہ. بدبو کی صورت مثلا میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شفع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فتح و رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، جب منہ میں بے احتیاطی سے حقہ پینے، سگریٹ پینے وغیرہ سے بدبو آ جائے تو اب یہ تغیر رائحہ ہو گیا اور وضو کے لیے سنت موکدہ ہو گئی. اس وقت حضرت جو فرماتے ہوئے اگر منہ میں کوئی تغیر رائحہ ہوا، یعنی منہ میں بدبو پیدا ہوا، تو جتنی بار مسواک اور کلیوں سے اس کا ازالہ ہو لازم ہے، اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں. یعنی تین تین بار کلی یا مسواک کرنا یہ تو اقل، یعنی کہ قلیل ترین مقدار ہے. چنانچہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدبودار کثیف بے احتیاطی کا حقہ پینے والوں کو اس کا خیال سخت ضروری ہے. ان سے زیادہ سگریٹ والے کو اس کی بدبو مرکب تمباکو سے سخت تر اور زیادہ دیر پا ہے. ان سے زائد اشد ضرورت تمباکو کھانے والوں کو، جن کے منہ میں اس کا جرم دبا رہتا ہے اور منہ کو اپنی بدبو سے بسا دیتا ہے. تو یہ تین صورتیں اعلی حضرت نے مثالیں دی کہ حقہ جو پیتے ہیں بے احتیاطی والا حقہ، یعنی اگر تمباکو خوشبودار ہے تو اس سے تو منہ میں بدبو نہیں ہوگی، لیکن جو بے احتیاطی سے حقہ پیتے ہیں ان کے منہ میں سخت بدبو ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ بدبو سگریٹ پینے والوں کے منہ میں ہو جاتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آج کل خوشبودار تمباکو کی سگریٹیں آتی ہیں، اس کا تجربہ نہیں ہے. اور سب سے زیادہ آپ نے لکھا ہے کہ جو تمباکو کھاتے ہیں اور منہ میں دبا کے رکھتے ہیں، جیسے کہ تمباکو کی ایک صورت نسوار بھی ہے، جو نسوار خور ہوگا کہ منہ سے سخت بدبو آئے گی، آپ بیٹھ نہیں سکتے اس کے برابر میں. لیکن جو عادی ہو گیا، جیسے کہ بھنگی بدبو کا عادی ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا بدبو کا، اور ہم لوگ ناک پر رومال رکھ کر بہت مشکل گزارا کرتے ہیں، تو तो इसी तरह का घटिया तंबाकू जो खाते हैं, तंबाकू वाले पान खाते हैं, उनके मुंह में खुद उसको बदबू नहीं आएगी, लेकिन जो बराबर में होगा उसको सख्त कराहियत आएगी। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जब इन्हें मस्जिद में आना हो तो उस वक्त अपने मुंह को अच्छी तरह साफ करें। 3 बार मिसवाक अब उनके लिए नहीं, शायद 30 बार करनी पड़े, 40 बार करनी पड़े, खूब मिसवाक करनी पड़ेगी और खूब कुल्लियां करनी पड़ेंगी। चाहे 100 मरतबा कुल्ली करने से मुंह की बदबू जाहिल हो तो 100 मरतबा करनी पड़ेगी। अब अवामुन्नास के जहन में तो ये 3 बार का ही है, अगर कोई वुजू खाने पर बैठे कुल्लियां ही करता रहे तो लोग तो बोलेंगे देखो ये जाहिल है, सुन्नत नहीं आती। हालांकि ये बेचारा शरीयत पर अमल कर रहा होता है अगर इस जरूरत के तहत कि वो मुंह साफ कर रहा है। तो अब ऐसे मौके पर कि जब मस्जिद में जमात कायम होने का टाइम है, रश भी लगा हुआ है, क्योंकि वुजू खाने पर इस तरह नल पर कब्जा किए बैठा है तो भी फसाद का अंदेशा है, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो बहुत जल्दी अपने मुंह को साफ कर ले, या घर में साफ कर ले। या सबसे बेहतर तरीका यह कि इन चीजों से ही जान छुड़ा दे, न रहे बांस न बजे बांसुरी। बहरहाल मुंह से बदबू जाहिल करना है और बेहतरीन आला इसका मिसवाक है। अगर बिलफर्ज किसी और जरिए से बदबू जाहिल हो सकती है तो वो भी जायज तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इलायची खा ले, लेकिन मुंह में इलायची रखकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। ये सब आपको पहले से करना है, मस्जिद में जाने से 15 मिनट आधा घंटा पहले मुंह में इलायचियां इलायची चबा ले, या कोई खुशबूदार और चीज मुंह में डाल ले जो बेजरर हो, नुकसान देह ना हो। गालिबन टूथ पेस्ट भी मुंह की बदबू को जाहिल कर सकती है क्योंकि इसमें भी खुशबू होती है। तो कोई भी ऐसी सूरत निकाल ले कि मुंह में बदबू ना रहे, वरना सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैह रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि मुंह में बदबू होने की सूरत में मस्जिद में दाखिल होना हराम और नमाज पढ़ना मना। तो इससे यह होता है कि बराबर वालों को भी तकलीफ होती है, ईज़ा मुस्लिम का सबब है, और फरिश्तों को भी बदबू से ईज़ा पहुंचती है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
दांतों में बोटी फंस जाए तो नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं?
दांतों में अगर बोटी फंस जाए तो उस बोटी को निकालना होगा। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैह रहमतुर रहमान फतावा रजविया शरीफ जिल्द अव्वल की सफा नंबर 612 पर इरशाद फरमाते हैं कि मुतअद्दद अहादीस में इरशाद हुआ है कि जब बंदा नमाज को खड़ा होता है फिरिश्ता उसके मुंह पर अपना मुंह रखता है, ये जो कुछ पढ़ता है इसके मुंह से निकलकर फिरिश्ते के मुंह में दाखिल होता है। उस वक्त अगर खाने की कोई शय कोई भी चीज उसके दांतों में होती है, मलाइका को उससे ऐसी सख्त ईजा होती है कि और शय से नहीं। चुनाते फरमाते हैं बैहक़ी ने शुउब में, दायलमी ने मसनदुल फिरदौस में हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से बसनद सहीह रिवायत की कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई रात को नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो तो चाहिए कि मिसवाक कर ले, क्योंकि जब वो अपनी नमाज में किराअत करता है तो फिरिश्ता अपना मुंह उसके मुंह पर रख लेता है और जो चीज उसके मुंह से निकलती है वो फिरिश्ते के मुंह में दाखिल हो जाती है। और तबारानी कबीर में हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि दोनों फिरिश्तों पर اس سے زیادہ کوئی چیز گراں نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں. اور اس باب میں ابن مبارک نے الزہد میں ابو عبد الرحمن سولامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے. یہ اسناد اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی. بہرحال یہ کہ منہ میں نہ بوٹی ہو نہ روٹی ہو نہ چاول ہو نہ غذا کا کوئی ذرہ دانتوں میں پھنسا ہوا ہو, اگر پھنسا ہوا ہے تو اس کو نکال دیا جائے. کھانے کے بعد خلال کرنا سنت ہے. اب خلال میں بھی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے, اور وہ یہ کہ آج کل جو خلال بازار میں ٹوتھ پکس آتے ہیں لکڑی کے, اس سے خلال ہو نہیں پاتا. یہ عام طور پر موٹے موٹے ہوتے ہیں, تو یہ سستے والے خلال ہوتے ہیں, کامیاب نہیں ہیں. اس طرح میں اس کو بانٹتے رہتے, مجھے بھی دیتے ہیں, میں بھی ان کا دل رکھنے کے لیے دانتوں پر بازو کا ٹچ کر لیتا ہوں, تو خلال ہو نہیں پاتا. اچھا بہتر تو یہ کہ وہ نیم کی لکڑی کا خلال ہو سینک ہو, اب یہ بھی کہاں سے مہیا کی جائے. یا پھر ایک صورت چٹائی, وہ چٹائی جو میت کے لیے بچھاتے ہیں, سونے کے لیے بھی وہ چٹائی ہونی چاہیے تاکہ موت کی یاد بھی آتی رہے. چٹائی, اس چٹائی کا جو تنکا ہوتا ہے یا پٹی ہوتی ہے, اس کو بلیڈ سے کاٹ کر آپ حسب ضرورت باریک باریک خلال بنا سکتے ہیں, اور بہترین خلال ہوتا ہے, مضبوط بھی ہوتی ہے. حسب ضرورت دھاگے سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے, دھاگے والے ٹوتھ پکس بھی آتے ہیں پلاسٹک کے, یہ میڈیکل اسٹوروں پہ غالباً مل جاتے ہوں گے, مگر یہ دھاگے سے یا دھاگے والے ٹوتھ پک سے خلال کرنے کی پہلے تربیت لینی پڑے گی, ہر ایک سے نکلتے نہیں ہو, سیکھنا پڑتا. اور روزہ ہو تو رنگین دھاگا اگر ہے اور رنگ کچا ہے تو پھر روزے کے لیے مسئلہ ہوگا کہ اتنا رنگ منہ میں جمع ہو گیا کہ حلق میں نیچے اتر گیا, روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. ایک اور بھی چیز آتی ہے دانتوں کی کریدنی, یہ سٹین لیس اسٹیل کی ہوتی ہے, اور یہ وہاں ملے گی جہاں انسٹرومینٹس ملتے ہیں آپریشن کے آلات وغیرہ, تو یہ ڈینٹسٹوں کا آلہ ہے. میں نے تو یہ رکھے ہوئے اپنے, کیونکہ ایک دو جگہ ایسی ہے کہ وہاں بوٹی پھنس جاتی ہے, تنکوں سے بھی نہیں نکلتی, وہ ضرورتاً اس سے نکل آتی ہے, لیکن اس کو استعمال کرنے کا بھی ڈھنگ چاہیے. اور اس کا طبی اصول یہ کہ استعمال کرنے سے پہلے اس کو اسٹرلائز کر لیا جائے, یعنی کہ گرم پانی میں ابال لیا جائے تاکہ جراثیم اس کے مر جائے. اگر ویسے ہی آپ نے اس کو استعمال کیا اور زخم لگ گیا تو سیپٹک اگر ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی, پک گیا سڑ گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی. بہرحال یہ کہ اس آلے کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے, اور پہلے خوب پریکٹس کرنی پڑے گی سنبھل سنبھل کے. آپ نے اگر جلد بازی میں کیا تو اگر مسوڑے میں زخم آ گیا تو تکلیف ہو سکتی ہے. المختصر کسی طرح بھی جو ذرات دانتوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنا, اس کے بغیر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس سے فرشتوں کو, آپ نے ابھی روایات سنی کہ سخت اذیت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ پان کھایا ہو تو منہ کس طرح صاف کریں.
سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اسی فتح و رضویہ کی جلد پہلی کے صفحہ 612 پر ارشاد فرماتے ہیں پانوں کی کثرت سے عادی، خصوصاً جبکہ دانتوں میں فضا ہو، گیپ ہو. تجربے سے جانتے ہیں کہ چھالیے کے باریک ریزے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح منہ کے اطراف و اکناف میں جاگیر ہوتے ہیں کہ تین بلکہ کبھی 10-12 کلیاں بھی ان کے تصفیہ تام کو کافی نہیں ہوتی. نہ خلال انہیں نکال سکتا ہے نہ مسواک، سوا کلیوں کے کہ پانی منافذ میں داخل ہوتا اور جنبشیں دینے سے ان جمے ہوئے باریک ذروں کو بتدریج چھڑا چھڑا کر لاتا ہے. اس کی بھی کوئی تحدید نہیں ہو سکتی اور یہ کامل تصفیہ بھی بہت مؤکد ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پان کھانے والوں کو خود تجربہ ہوتا ہے اس کا کہ ان کے منہ میں کس طرح چھالیا کے ذرات اور پان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ادھر ادھر گھس جاتے ہیں، اور اگر دانتوں میں گیپ ہو تو پھنس جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ خلال وغیرہ سے اور مسواک سے نہیں نکلتے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ بار بار کلی کریں. وہ کلی خالی منہ میں پانی ڈال پچ کر کے پھینک دیا، اس کو ویسے بھی کلی نہیں کہتے. کلی کا طریقہ یہ کہ منہ میں پانی ڈال کر منہ کے اندر پانی کو جنبش دیں، پانی کو خوب حرکت دے، ہلائیں منہ کے اندر. تو پانی جب بار بار حرکت کرے گا منہ میں پچ 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 اندر آپ اس کو پانی کو بجاتے رہیں گے تو یہ دانتوں کی کھڑکیوں سے اور ہر جگہ سے پانی کا قاعدہ یہ کہ جب اس پر اس کو ڈھلان ملتی ہے یا جگہ ملتی ہے تو یہ اس کی طرف لڑکتا ہے، بہتا ہے اس کی طرف. تو جب بار بار وہ دانتوں کی کھڑکیوں یا دانتوں کے گیپ کی طرف اس پانی کی ضرب لگے گی تو وہ اس کے اندر جو کچھ پھنسا ہوا ہے اس کو وہ لوز کرے گا، اور اس کو پمپنگ، پانی منہ میں پانی سے پمپنگ کرے. تو 2-4 بار پمپنگ کرنے سے وہ ریشہ یا ذرہ کھانے کا نہیں نکلے گا، بار بار آپ کو کرنا ہی پڑے گا پمپنگ، کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے تو آخر کار وہ امید ہے کہ نکل جائے. وہ پانی کے علاوہ بھی نکالنے کے اور طریقے میں ابھی عرض کر چکا، تو کسی طرح بھی بہرحال اس کو نکالنا ہے، اور ایسا کوئی کرتا نہیں ہے عموماً الا ماشاء اللہ کسی کو توفیق مل جائے اور وہ اپنے دانتوں کو صاف کر کے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرے تو کرے. پھر روتے بھی ہیں کہ ہم کو نماز میں خشوع اور خضوع نہیں آتا، ہمارا دل نہیں لگتا اور عبادت میں دل نہیں لگتا، تو اس کے اصولوں کو بھی تو ہم نبھا نہیں رہے. فرشتوں کو ہم تکلیف دیں، ہم نماز پڑھے اور فرشتوں کو ایذا ہو اور روحانیت کہاں سے داخل ہوئی؟ ہمارا داخلہ مسجد میں اس حال میں ہو کہ شرعاً وہ حرام ہو جائے جبکہ منہ میں بدبو ہے، تو مسجد کا داخلہ ہی حرام ہے، اب روحانیت کہاں سے ڈھونڈنے جائیں؟ کہ حدیث شریف میں نظافت و من الایمان، صفائی ایمان میں سے، تو اب کپڑوں کی صفائی بھی ہو، بدن کی صفائی بھی ہو تو منہ کی بھی صفائی ہو، ہر جگہ کی صفائی ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
مدینہ، کیا پان کھانا جائز ہے؟
ہاں پان کھانا تو جائز ہے، لیکن پان کھانے کے بعد کے مسائل تو ابھی آپ نے سنے. یہ دنیا کی ایسی نعمت ہے کہ جس میں زحمت بہت زیادہ، بہت زیادہ زحمت ہے. ایک تو وضو کے لیے مسئلہ، کون سا پان خور ایسا ہوگا جو منہ صاف کر کے نماز پڑھتا ہو؟ آپ جانتے ہوں گے، میں تو کسی کو نہیں جانتا. منہ لال لال کر کے پچ کر کے تھوک مار کے وہ آدھے منٹ میں وضو کر کے ٹھکا ٹھک وہ بھاگ کے سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ میں سے کئی پان خور ہوں گے جو ہو سکتا ہے منہ چھپاتے ہوں. تو یہ پان اگرچہ جائز ہے لیکن اس کی تکلیفیں بہت ہیں، اور خصوصاً پاکستانی پان المان. پاکستان میں سنا ہے میں نے کہ کتھے کی پیداوار نہیں ہے پاکستان، لہذا کہتے ہیں کہ مٹی میں چمڑا رنگنے کا رنگ ڈال کر وہ کتھا یہاں تیار کیا جاتا ہے, اور یہ پان خور جو ہیں یا گٹکا خور, یہ چمڑے کا رنگ کھاتے ہیں, مٹی کھاتے ہیں. اب یہ جو اندر جا کر تباہی مچائے مچائے, میرے میں کم از کم دو مریضوں کو تو جانتا ہوں, یعنی دو بلکہ ایک مریض کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, دوسرے مریض کو بھول گیا ہوں میں, وہ آئے تو پھر شاید پہچان لوں. ان بیچاروں کو پان کھانے کی وجہ سے منہ کا کینسر ہوا ہے, خود انہوں نے بتایا. ایک نے بیچارے نے بتایا کہ میرا تو ایک بار آپریشن بھی ہو چکا ہے, لیکن کینسر تو پھر کینسر, مطلب 20-25 پان کھا جاتا تھا روز کا, تو ایک ڈبی سگریٹ کی پی لیتا تھا, کینسر ہو گیا. تعویذات اختاریہ کے بستے پر ایک صاحب تشریف لائے پچھلے دنوں, میرے پاس نہیں سائیں بھائیوں کے پاس, بستے پر آئے تو منہ انہوں نے چھپا کر رکھا تھا اپنا کپڑے سے, تھے بےچارے بہت مسترب, تعویذ لینے آئے تھے. استفسار پر انہوں نے اپنا کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ اگر کیوں چھپا کے رکھا, دکھایا تو منہ دیکھنے ایسا نہیں تھا, اس کے ہونٹ وغیرہ جل کر اور پھٹ پھٹ آ گئے تھے, وہ دانت ان کے نظر آ رہے تھے اور بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے. وہ بےچارے جو تھے انہوں نے بتایا کہ میں گٹکا کھاتا تھا, یہاں تک کہ گٹکا منہ میں رکھ کر سو بھی جاتا تھا, یہ میرا منہ سڑ گیا, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, اب پتا نہیں بےچارے کو زندہ بھی نہیں. تو یہ ہے پان اور گٹکا جو آج بکثرت کھایا جاتا ہے, اور بیچنے والوں کو پیسہ چاہیے, وہ اس کو بنا سجا کر اس کے ہو سکتا ہے کہ فوائد بیان کرتے ہوں, کہ فوائد بیان نہ بھی کریں, سب کو پتا ہے کہ نقصان ہے, سگریٹ کا نقصان کس کو نہیں پتا, ڈاکٹروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, ہر جگہ تحریریں ملتی ہیں کہ سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے, سگریٹ پینے والے کا دھواں بھی لوگوں کے لیے برابر والوں کے لیے مضر صحت ہے, پھر بھی سگریٹ کا پروڈکشن کم نہیں ہوگا, شاید بڑھتا ہی چلا, لوگ پیتے ہیں. تو دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ اس سے منہ کا کینسر, مسوڑوں کا کینسر, گلے کا کینسر, پھیپھڑے کا کینسر, یہ سب مناظر سامنے آتے ہیں. اس لیے جو پان کھاتے ہیں ان سے میری مدنی التجا ہے کہ اگر ایک دم آپ نہیں بھی چھوڑ سکتے تو اس سے پہلے کہ ڈاکٹر آپ کو چھڑائے, یا معاذ اللہ کینسر کا مرض یا منہ کے چھالے آپ کو چھڑائے, آپ خود ہی ایک ایک کر کے کم کرتے کرتے جان چھڑا لیں. جتنے بھی سب پان کھانے والے اگر میری آواز سن رہے ہیں تو میں تو آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں, آج رمضان کا مہینہ ہے, اعتکاف کے دن ہے, پان خوروں کو روزے میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہوگی, اور کئی ایسے بد نصیب بھی پائے جاتے ہوں گے معاشرے میں جو سگریٹ اور پان کی عادت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہوں گے, یار ہم سگریٹ چھوڑتے ہیں تو سر چڑھ جاتا ہے, پان چھوڑتے ہیں تو یوں ہو جاتا ہے, یوں ہو جاتا ہے, یہ روزے نہیں رکھتے ہوں. تو آپ سب کے سب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل پان اور سگریٹ آج کے بعد استعمال کرتے بھی ہیں تو اس کی عادت 40 دن کے اندر اندر ختم کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو ہر مضر چیز سے محفوظ فرمائے, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحدید.
مدینہ, ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ پاکستان میں کتھے میں چمڑے رنگنے کا رنگ اور مٹی استعمال کی جاتی ہے, تو یہ بھی بتائیے کہ مٹی کو کثرت سے کھانا کیسا ہے.
دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے, مجھے ایک عالم نے بتایا تھا جو تجربہ کار ہے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا بس چلتا تو میں پاکستانی کتھے پر حرام کا فتویٰ جاری کرتا, اس طرح کی بات فرمائی تھی مجھ سے, لیکن یہ ایک عالم کا قول ہے, میں نے کتاب میں نہیں پڑھا. انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ پاکستان میں کتھے کی پیداوار نہیں ہوتی, پاکستانی کتھا سب کے سب نقلی ہوتا ہے, یہ ان کی تحقیق ہے, میری ذاتی تحقیق کوئی نہیں. ہند میں کتھا ہوتا ہے اصلی کتھا, تو عین ممکن ہے ہند کا کتھا بھی آتا ہوگا, مگر وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مہنگائی ہوتا ہوگا, اور جو پیسے کمانے بیٹھا اس کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو خالص کھلائے, اپنے لیے تو کوئی خالص کھا سکتا ہے, جیسے بعض علماء پان شوق فرماتے دیکھے جاتے ہیں, وہ ان ممکن ہے کہ وہ ہند کا کتھا منگوا کر اور حسب ضرورت استعمال کرتے ہوں، ان ممکن ہے. تو اگر کوئی عالم کھائے تو ہمیں اس نے ذہن رکھنا چاہیے کہ یہ یقیناً بچتے ہوں گے اور اچھا کتھا استعمال کرتے ہوں گے، یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں کا پاکستانی کتھا نقلی ہے. اب یہ کہ ایک عالم کے قول سے پاکستانی کتھے کو مطلقاً مٹی قرار دینا، یہ تو میرے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے میں نے عرض کیا میں نے سنا ہے. ہاں اب سوال کا جواب بھی سن لیجیے کہ اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ واقعی جو ہم کھا رہے ہیں یہ مٹی ہے، تو اب مٹی کھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ قلیل مقدار میں مٹی کھانا جائز، اور اتنی زیادہ مٹی کھانا کہ حد ضرر تک پہنچ جائے، حد ضرر تک مٹی کھانا، نقصان دے حد تک مٹی کھا لینا، یہ حرام ہے. مٹی کا مسئلہ یہ ہے. دیکھیے پھر سن لیجیے، میں نے کتھے کو حرام نہیں کہا، پاکستانی کتھے کو بھی میں حرام نہیں کہتا، صرف ایک عالم کے قول کی وجہ سے. یہ میری اپنی تحقیق نہیں ہے کہ یہ مٹی ہے، مگر ڈرانے کے لیے تو ایک ضعیف قول بھی نقل کرنے میں کیا حرج ہے، ورنہ وہ عالم بہت تجربہ کار ہے، ان کا قول بالکل ضعیف بھی نہیں کہہ سکتا میں، بہت تجربہ کار، بہت سمجھدار، جنہوں نے مجھے بتایا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
مدینہ، کیا افطاری میں پھل کھانے کے بعد مسواک کرنا ضروری ہے؟
پھل کھانے سے تغیر رائحہ نہیں ہوتا، یعنی کہ منہ میں بدبو نہیں آتی، تو اس لیے پھل کھانے کے بعد مسواک کرنا جو ہے وہ سنت موقعہ نہیں ہے. البتہ اگر پھل کی مٹھاس منہ میں باقی ہے، کھجور کی مٹھاس باقی ہے، یا منہ میں ذرات پھلوں کے باقی ہیں، تو اتنا پانی استعمال کر لیا جائے خاص کلی کے ذریعے، یا اتنا پانی منہ میں جنبشے دے کر آدمی پی ہی لے کہ منہ میں پھلوں کا ذائقہ ختم ہو جائے. اگر کوئی غذا نماز شروع کرنے سے پہلے منہ میں ہے اور ایک چنے یا اس سے زیادہ، چنے کے برابر یا اس سے زیادہ مقدار میں دوران نماز اگر وہ حلق میں اتر جاتی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ وہ غذا جو نماز شروع کرنے سے پہلے کی منہ میں، اگر دوران نماز ایک تل ہی نگل لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح روزے کا بھی اسی قسم کا مسئلہ ہے، اگر سحری کے وقت کا، یعنی صبح سحری سے پہلے پہلے جیسے سحری کی تھی اور منہ صاف نہیں کیا، منہ میں ذرات پھنسے ہوئے تھے اور صبح صادق ہو گئی، تب روزہ شروع ہو چکا، تو روزہ شروع ہونے کے بعد منہ کا اندر کا کوئی ذرہ نکلا تو اگر وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے، جبکہ قصدر نکلا اور یاد بھی ایک روزہ، یہ ایسی صورتوں میں روزے ٹوٹ جاتے ہیں. اس کی تفصیل بہار شریعت پانچویں حصے میں فیضان رمضان میں بھی اس کے تفصیلی احکام درج ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
منہ میں چکناہٹ ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
اگر منہ میں چکناہٹ ہو تو کلیوں اور مسواک وغیرہ کے ذریعے اس کو منہ کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، اور بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ کے نزدیک منہ کو صاف کرنا واجب ہے. حضرت سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک صحابی نے اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، ہم بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو، یعنی ہاتھ وضو کریں، یعنی ہاتھ دھوئیں اور کلی کریں؟ تو ارشاد فرمایا اگر چاہو تو کرو اور اگر چاہو تو نہ کرو. پھر اس نے استفسار کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ وضو سے مراد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ہے. تو فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ایسا کیا کرو. اس حدیث کے تحت یہ مسلم شریف جلد اول کی حدیث ہے, اس کے تحت مرقات شریف میں حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کی تاکید ہے, اس لیے کہ اونٹ کے گوشت کی بو ناپسندیدہ اور اس میں چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے, جبکہ بکری کے گوشت میں یہ بات نہیں. اور دوسری روایت مشکات المصابیح سے ہے, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش جان فرمایا تو کلی کی اور ارشاد فرمایا اس میں چکناہٹ ہوتی ہے, تو دودھ بھی جب پیئے کلیوں اور مسواک وغیرہ کے ذریعے اس کو منہ کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے. اس کے علاوہ جو چکنی چیز ہم کھائیں منہ کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے. چنانچہ یہ دودھ پینے والی روایت کے تحت مفسر شہید حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چکنی چیز کھا کر یا پی کر کلی کرنی چاہیے, کیونکہ چکنی چیز کا اثر منہ میں رہتا ہے, اور اگر اس حال میں نماز پڑھی جائے تو اس کا اثر پیٹ میں پہنچتا رہے گا جو کراہت سے خالی نہیں. نیند سے بیدار ہونے کے بعد یا زیادہ چپ رہنے کی وجہ سے منہ میں ہلکی سی بو پیدا ہو جاتی ہے, ایسی صورت میں یہ مسواک شریف کا استعمال سنت غیر موقعہ ہے. چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو مسواک کرتے تھے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ فرماتے ہیں یعنی آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو یعنی ہاتھ دھونے چاہیے اور کلی کرنی چاہیے. تو حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان مسلم شریف کی ان احادیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ کھانا کھا کر وضو یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا مستحب ہے. نیز فرماتے ہیں آگ کی پکی ہوئی چیز کھا کر ہاتھ دھونا اور کلی کرنا بہتر ہے, پھل فروٹ کھانے کے بعد ایسا کرنا ضروری نہیں. لیکن وہ جو میں نے عرض کیا کہ نماز اگر پڑھنا چاہتے ہیں اور منہ میں ذرات ہیں پھل کے یا کسی بھی غذا کے, اگرچہ وہ بدبودار نہیں ہے لیکن منہ کو صاف کر لینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ جس طرح زمین پر رات ہوتی ہے کیا اسی طرح آسمان پر بھی رات ہوتی ہے؟
فتاوی حدیثیہ میں یہ ہے کہ رات اہل زمین کا خاصہ ہے کہ اس رات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہم اس میں آرام کر لیں, کہ دن بھر کے معاملات سے ہم تھک جاتے ہیں تو رات آرام کے لیے بنائی گئی, آسمانوں پر رات نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے کی حالت میں نزلے زکام وغیرہ کی دعائی ناک کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح شوگر کے مریض انسولین لیتے ہیں، اس سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟
ناک کے ذریعے توا چڑھانے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اس کا جو سوراخ ہے وہ حلق میں کھلتا ہے. البتہ انجیکشن کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدین. کہا جاتا ہے کہ بچہ ابتدائی 5 سالوں میں وہ کچھ سیکھ لیتا ہے جو کالج و یونیورسٹی میں بھی نہیں سیکھ پاتا. یہ بتائیے کہ بچے کی اس ابتدائی عمر میں کس طرح مدنی تربیت کی جائے؟
بچہ جو ہوتا ہے وہ ٹینشن فری ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی فکر نہیں ہوتی، اور اس کو سادہ لوح بولتے ہیں کہ کوری تختی، اس پہ کوری تختی جیسے بلیک بورڈ ہے اس میں جو چاہیں آپ لکھ لیں، یا نوٹ بک ہے اس میں جو چاہیں لکھ لیں. اور جب بڑا ہوتا ہے تو ٹینشن کی لکیریں آ جاتی ہیں، طرح طرح کی ذمہ داریاں، روزگار کے مسائل، گھر کے مسائل. اس لیے مدنی منع کی تربیت شروع سے جیسے بھی ہوگی اچھی ہوگی، اچھی صحبت دیں گے تو وہ اچھا انداز اختیار کرے گا، بری صحبت دیں گے تو برا انداز اختیار کرے گا. جیسے دعوت اسلامی والوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے اللہ 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 کرتے ہیں، اور عام ماحول میں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بچے، یا صرف آپ ماحول میں اور گھر کا ماحول ماڈرن ہے تو بھی اپنے گھر کے بھانجو بھتیجوں کو دیکھ کر خون جلاتے ہوں گے، کہ ٹی وی میں جب موسیقی کی دھن آتی ہوگی تو ٹانگے پھرکاتے ہوں گے، ڈانس کرتے ہیں بچے چھوٹے، بالکل چھوٹے چھوٹے ناسمجھ بچے بھی ڈانس کرتے ہیں، باقاعدہ ڈانس کے انداز میں وہ ٹانگے ہلاتے ہیں، اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں گانے بولتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں سب کا. اور دعوت اسلامی والوں کے بچے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں نعتیں پڑھتے ہیں. یہ تو وہ تجربات کی بات ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، گلاب کے پھول کے اندر تیل رکھ دو تو گلابی ہو جائے گا. اس لیے بچے کی تربیت شروع سے کی جائے، جیسے ہی وہ بولنے کے قابل ہو جائے اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ وہ بولے، یہ کوشش کرنی چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کو سکھانے کی غرض سے اس کے سامنے اللہ اللہ کرتے رہیں، جب اس کو بہلائیں پھسلائیں تو یہ نیت کریں کہ ہم اس کو تربیت دے رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ اللہ بولنا سیکھے. تو آپ اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ اللہ کرے گا، اور اگر آپ اور کچھ بولیں گے تو یہ اور کچھ بولے گا، آپ جو بولیں گے وہ بولے گا، اس کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں. اب تو ماحول خیر ایسا عجیب و غریب ہے گھروں کا کہ میرا یہ بولنا جو ہے وہ بس سدائے بازدشت، کیا کہنا چاہیے، سدا و سہرا ہو کر رہ جاتی ہے. اتنا گندا ماحول ہے، بچہ آنکھ کھولتا ہے ڈانس دیکھتا ہے گانے سنتا ہے تو سمجھ کچھ نہیں آتی، لیکن اس سادہ لوہ پر یہ سب نقش ہوتا چلا جاتا ہے، گالیاں سنتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم کو بچے کی اچھی تربیت کرنا نصیب ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ. سر اور داڑھی کے بال کثرت سے گرتے ہیں، برائے کرم وجوہات اور اس کا حل ارشاد فرما دیجیے.
وجوہات غالباً اس طرح کی ہیں کہ آج کل آرٹیفیشل کھاد کا استعمال، ملاوٹیں، اس کی وجہ سے بھی بال کمزور ہوتے ہوں گے. دوسرے صابن شیمپو خوشبودار صابن خاص کر کے کاسٹک سوڈا وغیرہ ان ہوتی صابنوں میں اس سے بھی بال کمزور ہوتے ہیں. پہلے اریٹ استعمال ہوتی تھی اریٹ. ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم آئیٹھا بولتے تھے اپنی مہمانی زبان میں, لیکن غالباً اردو میں اریٹ یا اریٹھا اریٹھا اس کو بولتے ہیں. یہ ایک بوٹی ہوتی ہے, جڑی بوٹی آپ نے سنا ہوگا, تو یہ بھی بتا دوں جڑی کیا اور بوٹی کیا. جڑی وہ جو زمین سے نکلے جڑ, اور بوٹی وہ جو درخت پر یا پودے پر لگے, سمجھ میں یہ آتا ہے. تو وہ بوٹی ہے, زمین سے نہیں نکلتی پودے پہ لگتی ہے. اریٹھا بھی ملتے ہیں دیسی دواؤں پنساریوں کے, تو اس کو پانی میں گرم کر لیا جائے, پانی میں اس کو پکائیں گے نا تو اس کا جھاگ چھوٹے گا, اس میں قدرتی خوشبو ہوتی ہے بہترین. اور پھر اس کے جھاگ میں برتن دھونے کا جو فوم یا جالیاں وغیرہ پلاسٹک کی آتی ہیں, لوہے کی مت استعمال کرنا, لوہے کی جالی سے برتن بھی نہیں دھونے چاہیے. میرا اپنا تجربہ ہے کہ لوہے کی جالیاں جو آتی ہیں باریک لوہے کی جالیاں, اس سے انگلیاں زخمی ہوتی ہیں. تو پھر اگر زیادہ زخمی ہو گئی اور خون نکل نکل کر پانی میں ملتا رہا اور برتن دھوتے رہے تو پھر جو حشر ہوگا برتن ہوگا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. اور کبھی ہاتھ پک گئے, کوئی سیفٹی ہو گیا, پیپ پڑ گئی تو اور مسائل, پیپ پلاسٹک کے صحیح ہوتی, یا یہ ناریل کا چھلکا جو ہوتا ہے ریشہ یہ بھی اچھا ہوتا ہے, یا یہ ترئی, ترئی جب بوڑھی ہو جائے, بوڑھی ہونے کے بعد سوکھ جاتی ہے, سوکھ کر اوپر کی اس کی جو جلد ہے وہ ہٹ جاتی ہے, بیج بھی جب نکال لیا جائے تو اس کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے ریشہ یہ بھی نہانے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. بلکہ اب تو نہانے کے برش نکلے, لمبے ہینڈل والے پلاسٹک کے برش آتے ہیں, ایک طرف اس میں وہ تین برش کے ان کے ہوتے پلاسٹک کے, پیچھے فوم لگا ہوا ہوتا ہے, پیٹ وغیرہ رگڑ کر بھی دھونے میں بہت سہولت ہوتی ہے. سب کو یہ پتا نہیں ہوگا, اب آپ ڈھونڈ لینا پیٹ نہیں رگڑی جاتی نا, اس سے مزے سے آپ رگڑ لیں صابن وغیرہ لگا کر یا اریٹھا. تو بہرحال یہ کہ اریٹھے کے بیج کو پکا کر اس میں وہ ریشہ ترئی کا یا کسی طرح کا بھی ریشہ, کچھ ہاتھ میں نہیں آتا تو کپڑا, کپڑا بھی رگڑنے میں تو کام دے گا ہی تھوڑا سا کپڑے کا پیس, تو یہ اس کو اس سے آپ ملیں گے نا تو پورا بدن آپ کا خوشبودار ہو جائے, خوشبو بھی آئے گی اور میل بھی بہترین کاٹے گا, اور بال جھاڑے گا تو کیا انشاءاللہ بال کو مضبوط کرے گا. لیکن اب یہ کہ ترقی کا دور ہے, ہر مشینی دور ہے, ٹائم ہے نہیں کون پکائے اور کون یہ ریشے ڈالے, اور یہ وہ صابن لیا اور کچا کچو ملا اور شاور کھولا ہو, یہ جاب ہو جائے. ہاں صاحب تمہیں اس کا علاج بھی تو پوچھا ہے. پہلے تو یہ بال جو جھڑتے ہیں نا اس میں بعض لوگ بہت تشویش کرتے ہیں. اس میں تشویش نہ کیا کریں, کوئی بھی تکلیف ہو نا اس سے بڑی تکلیف کی طرف دیکھ لیا کریں تو وہ اپنی جو تکلیف ہے وہ آپ کو ہلکی معلوم ہوگی. تو جس کے بال جھڑتے ہیں, تو میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں جب آتے ہیں بال جھڑتے ہیں موڈ خراب ہوتا ہے, منہ بناتے ویسے کہہ کے مار کے ہنسیں گے, جب کوئی مزاج پرسی کرے گا یا بیماری کا تذکرہ کرنا ہوا تو آدمی چہرہ ایسا کر لیتا ہے, رونی صورت بنا کر بخار آ گیا, پھر ذرا پیچھے مڑ کے ہی کرتا ہوگا, پھر سر درد کرتا ہے, یہ ایک دستیاں دیتا رہے. میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں, بولتے نا بال جھڑتے ہیں, اللہ کا شکر کرو دانت نہیں جھڑتے, مکہ میں شکر ہے کہ بال جھڑنے میں اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی دانت جھڑنے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے. آپ کے نہیں جھڑے تو جھڑنے والے سے مشورہ کر لیں جس میں تکلیف زیادہ ہے, تو اللہ کا کرم ہے. اور جس کے دانت بھی جھڑیں اس کے لیے مکہ میں شکر ہے, کہ دانت صرف جھڑ رہے ہیں سڑ نہیں رہے. مسوڑا سڑتا ہے اور کینسر کا روپ جب دھرتا ہے اس کو زیادہ تکلیف ہے. تو آپ بولے چلو کینسر والا سب سے فرسٹ ہو گیا تکلیف میں, تو فرسٹ اسٹیج والے کو کم تکلیف ہے, لاسٹ اسٹیج والے کو زیادہ تکلیف ہے. تو چلو آپ بولیں گے لاسٹ اسٹیج والا سب سے زیادہ تکلیف میں آ گیا. تو ایسا نہیں, ہر تکلیف کے اوپر بڑی تکلیف ہے, ہر مرض کے اوپر بڑا مرض ہے. اور دانت جھڑنے یا سڑنے یا اور جسمانی امراض میں تو ثواب کی صورتیں ہیں, صبر کرے گا اجر پائے گا, گناہ بھولیں گے. مگر گناہوں کی بیماری یہ اس سے خطرناک ہے, اور سب سے خطرناک بیماری کفر کی بیماری ہے. تو معاذ اللہ جو کفر کی بیماری میں مبتلا ہے سب سے بڑا مریض وہ ہے, ہم نہیں ہیں الحمدللہ. ہمیں تو اسلام کی صحت نعمت نما صحت ملی ہوئی ہے. اسلام کی نعمت تو چھوٹی نعمت نہیں ہے. آپ کو غربت کا رونا روتا ہے, کوئی تنگ دستی کا رونا روتا ہے, ہم تو الحمدللہ بہت مالدار ہیں. ایمان جیسا انمول خزانہ ہمیں حاصل ہے الحمدللہ. میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شاہ دوسرا کا اسیر ہوں, ترے مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. کہ میں تو بڑا امیر و کبیر ہوں, کیونکہ میں جو دونوں جہاں کے سلطان ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان کی محبت کا اسیر یعنی قیدی ہوں, اور در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. میرا رفعتوں یعنی میرا بلندیوں پر نصیب ہے. میں کیسے بدقسمت ہو سکتا ہوں, آقا کا غلام ہوں. ان کے جو غلام ہو گئے, 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 خلق کے امام ہو گئے, خلق کے امام ہو گئے. واسطہ دیا جو آپ کا, واسطہ دیا جو آپ کا, واسطہ دیا جو آپ کا, میرے سارے کام ہو گئے, میرے سارے کام ہو گئے, میرے سارے میرے بگڑے کام ہو گئے. جب بلایا آقا نے, جب بلایا آقا نے, جب بلایا آقا نے, خود ہی انتظام ہو گئے, خود ہی انتظام ہو گئے, خود ہی انتظام ہو گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہے تیرے ہر
صلوا على
الحبيب صلى الله عليه وسلم.